जी आगा शुरू कीजिए।
जी बिल्कुल, आवाज़ और वीडियो सब सही है आगा?
जी अलहमदुलिल्लाह।
जी सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइन रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलु, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन وخاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. ملكر بارب السركار إمام زمانة جل الله تعالى فرجه الشريف की सलामती के लिए दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्न अल हसन सलावातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहिस साआति व फी कुल्लि साआ वलियन व हाफिज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवअ व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। खुदावंदे मुताल का हमेशा की तरह इब्तदाए सुखन में शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंदे मुताल ने हमें मुख्तलिफ़ ज़राए और तरीक़ों से तौफीक दी कि यहाँ मिल बैठें और अपने दिलों को मारिफ़ अहले बैत और मारिफ़ क़ुरान से मुनव्वर कर सकें। देखिए, खुदावंदे मुताल ने कई अक़वाम का ज़िक्र क़ुरान मजीद में किया है। कभी कौम लूत का ज़िक्र किया, कभी उम्मत रसूल अल्लाह का ज़िक्र किया, कभी बनी इसराइल का ज़िक्र किया, मगर इन सारी अक़वाम में सबसे ज़्यादा ज़िक्र जिस कौम का हुआ है वो है कौम बनी इसराइल। जबकि क़ुरान मजीद जो किताब नाजिल हुई वो किताब मुसलमानों पे नाजिल हुई है, और किताब किस पर नाजिल हुई है? मुसलमानों के नबी रसूल, आखिरी नबी, मुसलमानों के आखिरी नबी रसूल अल्लाह पे नाजिल हुई है। मगर क़ुरान मजीद में सबसे ज़्यादा नाम रसूल अल्लाह का नहीं मिलता। नाम तो रसूल अल्लाह का बहुत कम है, दो या तीन मरतबा खुद नाम है, बाकी तो टाइटल हैं, यासीन है, ताहा है, मुख्तलिफ टाइटल्स हैं, मगर रसूल अल्लाह का ज़िक्र इतना ज़्यादा क़ुरान मजीद में नहीं है जितना नाम हज़रत मूसा का आया है या हज़रत हारून का जितना नाम आया है। अब कोई सवाल कर सकता है, ये किताब क्या मुसलमानों के लिए नाजिल हुई है या यहूदियों के लिए नाजिल हुई है? अगर यहूदियों के लिए नाजिल हुई तो वो तो तौरात थी। अगर यही कुरान मजीद जिसको हम मुसलमान अपने घरों में रखते हैं और जिसे पढ़ते हैं और जिसे चूमते हैं और जिसकी इज्जत करते हैं, ये कुरान मजीद हमारे लिए अगर नाजिल हुई है इस किताब में, इस इलाही किताब में सबसे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र यहूदियों का क्यों है, बनी इसराइल का क्यों है? दर हकीकत इसका जवाब वारिस कुरान से मिलेगा। अगर रसूल अल्लाह से ये पूछने जाएं तो रसूल अल्लाह जो मुफस्सिर कुरान थे, जो नातिक कुरान हैं, रसूल अल्लाह ने मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमा दिया, या अली अंत मिन्नी बि मंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। ए अली, तेरी मुझसे वही निस्बत है जो हारून की मूसा से थी। अब ये हदीस जो है रसूल अल्लाह की कुरान मजीद पर पूछे जाने वाले उस सवाल का जवाब दे रही है कि जब कभी ऐ मुसलमान कुरान पढ़ना, जहां कहीं भी लिखा हुआ हो ऐ यहूदियों, ये न समझना कि ये यहूदियों से जिक्र है। कहीं भी अगर लिखा हुआ हो या बनी इसराइल, ये न कहना ये तो मेरे से खिताब नहीं, ये तो बनी इसराइल वालों से खिताब है जो 2000 साल से पहले रहा करते थे, ये आयत मेरे बारे में नहीं। जबकि कुरान मजीद में खुदा फरमा रहा है, हदीसें हमें बतला रहे نہیں ہے. جب بھی قرآن مجید پڑھو تو قرآن مجید کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو. میں تو بنی اسرائیل والا نہیں ہوں, میں تو فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا نہیں ہوں, میں خود کو کیوں قرآن کے آئینے میں دیکھوں؟ قرآن کا خطاب تو میرے سے ہے ہی نہیں. اس کا جواب اسی حدیث رسول میں ہے, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, یا علی تیری وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. اب قرآن میں جب کبھی حضرت موسیٰ کا نام دیکھنا, یہ نہ کہنا یہ موسیٰ ہے کہ ہو کہ یہ رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. جب کبھی ہارون کا ذکر دیکھنا تو نہ کہنا یہ ہارون کا ذکر ہے بلکہ یہ رسول اللہ کے جانشین مولا علی کا ذکر ہے. اور اسی طرح جب کبھی بنی اسرائیل کا ذکر دیکھنا تو یہ نہ کہنا یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے, یہ امت رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو اب اگر قرآن کو اس معنی میں اگر کوئی سمجھے تو ساری قرآن کی معانی کا ایک مفہوم نکلے گا, ایک معنی نکلے گی. یہاں تک کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو مومنوں کے بارے میں آیتیں ہیں اس میں بھی اپنے آئینے کو اپنے آپ کو دیکھو, جو کافروں کے بارے میں آیت ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو دیکھو, کیونکہ ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ کفر ہوتا ہے. جو مشرکوں کے بارے میں آیتیں ہیں اس میں بھی خود کو دیکھو, کیونکہ کبھی کبھار انسان کے اندر بہت شرک آ جاتا ہے. ہم کبھی کبھار دو خداؤں کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں, ایک خدا کی, کوئی بیوی کی پرستش کرتا ہے, کوئی پیسے کی پرستش کرتا ہے, کوئی دولت کی پرستش کرتا ہے, کوئی مقام کی پرستش کرتا ہے, کوئی اپنے ڈگری کی پرستش کر رہا ہوتا ہے. یعنی مشرکوں کے بارے میں آیت ہو پھر بھی خود کو دیکھو, کافروں کے بارے میں آیت ہو پھر بھی خود کو دیکھو کیا مجھ میں یہ صفات ہیں یا نہیں ہے, ایمان والوں کے بارے میں آیت ہو تب بھی خود کو دیکھو. یعنی پازیٹیو نیگیٹو دونوں آیتوں میں اپنے آپ کو جانچو. بنی اسرائیل کے بارے میں ہو تب بھی اپنے آپ کو جانچو. ہاں, جب کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, ہم کہیں گے یہ تو آیت کافروں کے بارے میں ہے کہ آئے رسول کافروں سے کہہ دیجئے جس خدا کی آپ پرستش کرتے ہیں میں اس خدا کی پرستش نہیں کرتا. بلکہ نہیں, ہمیں اس آیت میں بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے. قل یا ایھا الکافرون کی جگہ پہ رکھ دینا ہے اے کاظمی, ہر ایک اپنا نام رکھے کہے اے کاظمی, لا رسول اللہ تمہیں کہہ رہے ہیں لا اعبد ما تعبدون, جس خدا کی تو پرستش کرتا ہے میں محمد اس خدا کی پرستش نہیں کرتا. ہم کس خدا کی پرستش کرتے ہیں؟ کیا وہی خدا ہے جو معرفت رسول اللہ نے دلائی ہے, یا ہمارے ذہن میں اپنے وہم سے بنا ہوا خدا ہے؟ ہاں, جب امام معصوم سے آ کر کسی نے کہا کہ مولا خدا کیا وہم میں آ سکتا ہے, مولا نے فرمایا نہیں آ سکتا. تو کہا کیسے نہیں آ سکتا؟ مولا نے اسے جواب میں کہا جو تیرے وہم میں آ جائے وہ تیرے ذہن, تیری کریشن ہے, تیرے دماغ کی کریشن ہے, اور اللہ تمہارا خالق ہے, مخلوق, اور تو ہے. تیرا مخلوق تو خدا نہیں, جو تیرے ذہن میں آ جائے وہ تیرے وہم سے بنایا ہوا خدا ہے. ہم اکثر اپنے ذہن میں بنائے ہوئے خدا کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں. تبھی تو فرمایا لا اعبد ما تعبدون, رسول اللہ فرما رہے ہیں جس خدا کی تم لوگ پرستش کرتے ہو میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا, میں اس خدا کی پرستش نہیں کرتا. یعنی حقیقت میں اگر قرآن کی گہرائیوں میں اگر جائیں, قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھیں, تو اس وقت ہمیں سمجھ آ جائے گا یہ قرآن ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو قرآن میں جس قوم کا ذکر ہوا وہ قوم کون سی تھی؟ وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی. اتنا قرآن میں ذکر ہوا, یعنی شاید اگر جسے کہا جائے قرآن کے کم ہی صفحے ہوں گے اس طرح کے, میں نہیں کہہ رہا ہر صفحے میں, مگر چند ہی صفحوں کو پلٹانے کے بعد آپ کو بنی اسرائیل کا ذکر ملے گا. کبھی کبھار وہی داستان ریپیٹ ہوتی ہوئی ملے گی, کبھی وہی داستان آدھی اس آیت میں آئی آدھی دوسری آیت میں آئے گی, یا اس آیت میں نامکمل آئی تھی اس آیت میں تھوڑی زیادہ ایکسپلینیشن کے ساتھ وہی کہانی وہی واقعہ آیا ہے. اب بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ درحقیقت یہ جو بنی اسرائیل کی کہانی ہے ہمیں اسٹریٹجی دے رہی, ہمیں ایک پالیسی دے رہی ہے. تمام قرآن کے واقعات بہت اہم رکھتے ہیں, بہت اہمیت رکھتے ہیں اور بہت اہم ہیں, مگر یہ جو واقعہ ہے بنی اسرائیل کا پورا داستان, اور صرف حضرت موسیٰ سے تعلق نہیں رکھتا, بنی اسرائیل کا تعلق شروع ہوتا ہے جا کر حضرت یعقوب اور جا کر حضرت یوسف, بعد میں یعقوب کے بعد یوسف, بعد میں حضرت موسیٰ, بعد میں حضرت سلیمان, داؤد, یہ پورا سلسلہ بنی اسرائیل کا ہے. قرآن میں ان کا ذکر ہے. اور حضرت یوسف بنی اسرائیل کو کہاں پہ لے کر آئے؟ مصر میں لے کر آئے, جو واقعہ مشہور ہے حضرت یوسف کا. اور خود حضرت یوسف کا مکمل واقعہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے نا, حضرت یوسف خود بنی اسرائیل کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. تو اب یہ پورا سورہ یوسف اٹھا کر دیکھ لیجئے, قرآن نے کیا کہا, احسن القصص, بہترین کہانی کا حضرت یوسف کی کہانی کو. ہمارا ٹاپک حضرت یوسف کی کہانی نہیں ہے, اگرچہ حضرت یوسف بھی خود, یوسف کی کہانی بھی خود بنی اسرائیل سے آتی ہے, مگر زیادہ جو ذکر ہوتا ہے بنی اسرائیل کا اس وقت سے ہوتا ہے جب سے حضرت موسیٰ آئے. ہاں, مگر وہ ان سے, حضرت موسیٰ سے آنے سے پہلے بھی وہی بنی اسرائیل تھے, کوئی فرق نہیں ہے. اب حضرت یوسف اس بنی اسرائیل کو لے کر آ گئے مصر, اور مصر میں کچھ عرصہ ان کی حکومت تھی. کچھ عرصے کے بعد جب حضرت یوسف دنیا سے جا چکے اور ان سے حکومت رفتہ رفتہ چھین لی گئی, اور مصر میں جو رہنے والے جن کو قرآن میں قبطی کہا ہے ان کی حکومت آ گئی, اب یہ بنی اسرائیل بہت دھتکارے ہوئے لوگ ہو گئے. حکومت کا پاور ان سے لے لیا گیا, ملٹری پاور ان سے لے لیا گیا, یہاں تک کہ ان کے مردوں کی تعداد اگر اتنے لاکھ مردوں سے زیادہ ہو جاتی تھی تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. مثال کے طور پہ ان کی میکزیمم جو تعداد مردوں کی پرمیشن تھی وہ 5 لاکھ تھی, اگر 5 لاکھ سے زیادہ بڑھ جاتی تھی تو ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. اے بنی اسرائیل والو, یاد رکھو تمہارے مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ دیا جاتا تھا, اور اسی میں تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی. یہاں تک کہ ان کو کوئی ٹیکنیکل اور کوئی علمی کام سیکھنے کی اجازت نہیں تھی, کہ یہاں تک کہ وہ جو ٹوکری جس میں حضرت موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو رکھا تھا وہ ٹوکری بھی کسی قبطی سے بنوائی تھی. یعنی بنی اسرائیل والوں کو ٹوکری بنانے کے ہنر کی بھی اجازت نہیں تھی. یعنی کوئی علم نہیں سیکھنا آپ نے, کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں سیکھنی. ہتھیار وتھیار بنانا تو دور کی بات ہے, ٹوکری بنانے کی آپ کو اجازت نہیں تھی کہ سیکھیں کیسے ٹوکری کیسے بنائی جاتی ہے. یہ پورے حضرت یوسف سے لے کر حضرت موسیٰ تک تقریباً 400 سال کا زمانہ ہے. اب یہ 400 سال پستے رہے, مرتے رہے, دبتے رہے, ان کا خون بہتا رہا, ان کی گردنیں اڑتی رہی. کوئی قبطی جا رہا ہوتا سڑک سے جا رہا ہوتا تھا, اور بنی اسرائیل والا اپنی بیوی کے ساتھ اگر سڑک سے گزرتا, قبطی کو بنی اسرائیل والے کی بیوی پسند آ جاتی, فوراً اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے لے کر چلا جاتا, اور فوجی اس کو پکڑ لیتے کہ وہ حملہ نہ کر سکے, اور اس کی بیوی اس کی ہو جایا کرتی تھی. یعنی بنی اسرائیل والے کی بیوی قبطی کی کنیز ہو جایا کرتی تھی. یعنی اتنے ظلم ان پہ ڈھائے گئے, اور وہ بھی 1-2 سال نہیں, 400 سال ان پر ظلم ڈھائے گئے. اب دیکھیے ہم خود اپنے آپ کو غیبت کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں, مظالم ظلم ہو رہے ہیں. کیوں خداوند متعال نے بار بار قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا؟ اب ہم کو فیل ہوتا ہے, اب ہم کو محسوس ہوتا ہے جب اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے. ہاں, تو اب یہ جو انسان جو اتنی بری زندگی میں رہ رہے ہوتے تھے بنی اسرائیل والے, ایک مرتبہ اپنے علماء کے پاس آئے, کہنے لگے کیا کریں, ہمیں چھٹکارا کیسے ملے. اب یہ جو حدیث میں بتلانے والا ہوں بہت امپورٹنٹ حدیث ہے, اور اس سے جسے کہا جائے حدیث ہماری اسٹریٹجی, شیعہ اسٹریٹجیکل حدیث ہے, شیعہ پالیسی والی حدیث ہے. ہماری شیعہ پالیسی اس حدیث کی بنیاد پہ بننی چاہیے. ہماری اسٹریٹجی ساتویں امام ہمیں دے رہے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی, کیا پالیسی, جو ہمارے مشعل راہ, ہمارے لیے ایک روڈ میپ امام معصوم بتلا رہے ہیں. جو حدیث ابھی میں بتلانے جا رہا ہوں بہت اہم حدیث ہے, جس میں ہماری یعنی تمام مشکلات کا حل اسی حدیث میں ہے, تمام پریشانیوں کا حل اسی حدیث میں ہے. امام معصوم نے ہم کو 14 صدی پہلے بتلا دیا, اگر تمہاری زندگی میں مشکلات آ جائیں ان مشکلات کا حل تمہیں ہم بتلا دیتے ہیں. اور وہ حل بھی کیسے بتایا, یہ حل مولا نے بتایا تم بھی حل کرو گے, اور تم سے آنے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے مسائل بھی اسی طریقے سے حل ہوئے تھے. اب وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے بتلا دیتا ہوں. مولا فرما رہے, فلما طال علی بنی اسرائیل العذاب, جب بنی اسرائیل پہ بڑی شدت سے عذاب آنے لگا, عذاب یعنی مشکلات, مصیبت, فرعون کا عذاب, ذجوا وبکوا الى الله 40 صباحا, تو انہوں نے 40 دن اور رات, خصوصاً صبح کا لفظ اس میں آیا ہے, یعنی 40 دن, 40 دن ذجوا وبکوا, 40 دن گریہ کیا اور آہ و بکا کیا, چیخا پکارا, آواز دی. کس لیے وہ چیخ رہے تھے؟ کیونکہ اپنے علماء کے پاس آئے, کہنے لگے ہم کیا کریں, ہماری بیویاں ان پر حلال ہو چکی ہیں, جب چاہیں کسی بیٹی یا بیوی کو اٹھا کر چلے جاتے ہیں, ہمارے مردوں کی تعداد اس سے اوپر نہیں جا سکتی, اس سے اگر اوپر جاتی ہے اس تعداد سے تو وہ ان کی گردنیں اڑ جایا کرتی ہیں, ہمارے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ جب شک ہوا, جب فرعون کو پیشن گوئی کرنے والوں نے بتایا کہ تمہیں قتل کرنے والا ایک بچہ موسیٰ نامی پیدا ہونے والا ہے, تو اس موقع پر ہر بچہ چھوٹا پیدا ہونے والے کی گردن اڑا دی جاتی تھی. ایگزیکٹلی وہی کام ہو رہا ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں کو قتل کرنے والے جو لوگ ہیں بمبارمنٹ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں, جو ان کی لسٹ آئی ہے 100 کے قریب تصویر ہے لمبی جو غزہ کے اسٹرپ میں بچے جو مارے جانے والے تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اور تقریباً 70 یا 100 کے قریب ایک تصویر میں سب کی تصویریں لگائی گئی ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے بے گناہ بچوں کو بے ائی ذنب قتلت, ان کو کس جرم میں مارا گیا, ان کی خطا کیا تھی, ان کی مسٹیک کیا تھی. وہ اب ہم حیران ہو رہے ہیں, یہ وہی کام تھا جو پہلے ہو چکا تھا, اس زمانے میں بھی بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, چھوٹے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا, ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. اب امام معصوم ہمیں بتلا رہے ہیں کہ جب یہ لوگ آئے اپنے علماء سے کام کیا کر سکتے ہیں, تو ان کو علماء نے کہا تم آہو گریہ کرو, 40 دن بیٹھ جاؤ اور آہو گریہ کرو اور آنسو بہاؤ تاکہ خداوند متعال تمہارے تمہاری مشکل کو حل کرے. تو امام معصوم فرماتے ہیں یہ 40 دن جمع ہوئے اور انہوں نے گریہ کیا اور آہو بکا کیا, اور آہو بکا کے نتیجے میں خداوند متعال نے وحی نازل کی. کس کو؟ فاوحى اللہ موسیٰ و ہارون ان یخلصہم من فرعون. ابھی حضرت موسیٰ کو, موسیٰ پیدا ہو چکے ہیں, ہارون پیدا ہو چکے ہیں, مگر ان کو حکم نہیں ملا کہ جا کر بنی اسرائیل کو مدد کرو, ان کو حکم نہیں ملا کہ اپنی اعلان نبوت کرو, مگر ان کے 40 دن گریہ و زاری کے نتیجے میں خداوند متعال نے موسیٰ اور ہارون دونوں کا ذکر ہوا ہے, موسیٰ اور ہارون, رسول اللہ اور مولا علی, موسیٰ اور ہارون دونوں کا ذکر ہو رہا ہے, دونوں کو حکم دیا. فاوحى اللہ تعالی الی موسیٰ و ہارون ان یخلصہم من فرعون, کہ انہیں فرعون کی چنگل سے بچا دے, انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے بچا لے. فحت عنہم 70 و 100 سنة. اللہ اکبر, یہ بہت اہم ہے جو جملہ امام معصوم ہمیں بتلا رہے ہیں. یہ پوری حدیث میں جسے کہا جائے 2-3 اہم حصے ہیں, ان میں سے یہ دوسرا اہم حصہ ہے. مولا نے فرمایا کہ ان کی 40 دن پوری قوم مل کے بیٹھتی تھی, گریہ و آہ و بکا کرتی تھی صبح کو, کیا 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 چاہتی تھی کہ ہمیں منجی دے دے, ہمیں نجات دینے والا دے دے, ہمیں بچانے والا دے دے. تو خدا نے 170 سال مددگار کو جلدی بھیج دیا, یعنی اگر یہ نہ روتے تو موسیٰ 170 سال کے بعد ان کی مدد کے لیے پہنچتے, موسیٰ و ہارون 170 سال کے بعد آ کر قیام کرتے. مولا نے فرمایا کہ ان کے گریہ و زاری کے نتیجے میں 170 سال ظہور نزدیک ہو گیا. اسی امام, جس امام نے ہمیں یہ اسٹریٹجی بتائی ہے, اسی امام نے, امام جعفر صادق ہی نے تو ہمیں دعائے ندبہ کا طریقہ بتایا ہے کہ جب صبح کو اٹھ جاؤ گریہ کرو. دعائے ندبہ, نام ہی ندبہ ہے. ندبے کا مطلب کیا ہے؟ ندبے کا مطلب گریہ, ندبے کا مطلب آہ و بکا, ندبے کا مطلب یعنی پکار پکار کے اپنی مشکل کو مولا کے سامنے رکھو. اور پوری دعائے ندبہ اٹھا لیجیے, دیکھ لیجیے, اس میں یہی تو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اين الشموس طالعه, اين الاقمار المنيره, اين الانجم الظاهره, اين الشموس طالعه, کہاں ہیں وہ ابھرتے ہوئے آفتاب, کہاں ہیں وہ نکھرتے ہوئے مہتاب, کہاں ہیں وہ سورج کے بعد سورج کا سلسلہ, کہاں ہیں وہ چاند کے بعد چاند کا سلسلہ, کہاں ہیں وہ ستاروں کے بعد ستاروں کا سلسلہ, کہاں ہیں وہ امامت کے بعد امامت کا سلسلہ, اين الحسن والحسين, کہاں ہیں حسن اور حسین, کہاں ہے نسل حسین سے آنے والے امام. یہ دعائے ندبہ امام نے ہمیں سکھایا ہے. یہ تمہاری پالیسی ہونی چاہیے غیبت کے زمانے میں کہ مولا کو پکارو, مولا کو آواز دو. اب 170 سال ظہور موسیٰ, ظہور منجی, ظہور مددگار قریب ہو گیا. اب آخری جملہ جو مولا فرماتے اس حدیث کا, جو پورے حدیث کا نچوڑ ہے در حقیقت, ہمیں مولا پالیسی دے رہے ہیں, وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وقال ابو عبداللہ, مولا فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں؟ ہاکذا انتم لو فعلتم لفرج اللہ عنا. اے ہمارے چاہنے والے, اے شیعہ, اگر تم بھی یہی کرو گے تو تمہارے لیے بھی ظہور مہدی جلدی ہو جائے گا. اگر تم نے بھی یہی کیا, آہو بکا کیا, گریہ کیا, زاری کیا, پکارا, ندبہ پڑھا, تو ظہور قریب ہو جائے گا. اور پھر مولا فرماتے ہیں فاما اذا لم تکونوا فان الامر ينتهي الى منتهى, مگر اگر تم نے یہ نہیں کیا, تم نے اگر ظہور کے لیے دعا نہیں کی, ظہور کے لیے آہ بکا نہیں کی, تو ظہور اس وقت ہی جا کر ہو کر رہے گا جب اسے ہو کر رہنا ہے. یعنی مولا فرما رہے ہیں اپنی دعاؤں میں امام زمانہ کو ہمیشہ یاد رکھو. وہ بھی کیسے دعا کرنی ہے؟ مضطروں کی طرح دعا کریں. مضطر کیسے دعا کرتا ہے؟ قرآن میں خدا نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, دعا اسی کی قبول ہوتی ہے جو مضطر ہو کے دعا کرے. یعنی کیا مستر؟ مستر یعنی جو دنیا سے بالکل نا امید ہو چکا ہے، بالکل اسی طرح جس کی ماں آئی سی یو میں ہے اور اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہیں، بیٹے سے کہہ دیا ہے بس دعا ہی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، اب وہ بیٹا بیٹی آئی سی یو کے دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے کس انداز سے دعا کرے گا یا کرے گی؟ وہ مستر ہو چکی ہے بچی، وہ بیٹا مستر ہو چکا ہے، طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، سب نے، مشینوں نے اسے جواب دے دیا ہے۔ ہاں، اس انداز سے اگر ہم دعا کریں گے تو امام زمانہ کا ظہور 170 سال قریب ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہم مر جائیں، ہماری نسل سے آنے والے تیسری نسل ہمارے بچے جا کر ظہور کو دیکھیں۔ ظہور کے بارے میں تو کہا گیا ہے ہر دن یہ سمجھو، ترقب صاحبک لیلن و نہارا، اپنے آقا اپنے مولا کا انتظار صبح شام کیا کرو۔ تو اب یہ ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے، بنی اسرائیل نے اس اسٹریٹجی پہ عمل کیا تھا، اور ہم بھی اگر عمل کر لیں تو ظہور امام قریب ہو جائے گا۔ اب بنی اسرائیل نے مختلف مشکلات دیکھیں، ان تمام مشکلات کے بعد خداوند متعال نے انہیں موسیٰ جیسی نعمت عطا کی۔ موسیٰ نے بھی اعلان جہاد کیا کہ میں فرعون کے خلاف لڑوں گا، اور حضرت موسیٰ نے فرعون کو ہدایت دینے کے لیے تقریباً 9, 8, 9, 10 تقریباً معجزے دکھائے کبھی، اور ہر معجزے کے بعد فرعون کہتا تھا ٹھیک ہے میں ایمان لاتا ہوں، مگر جب معجزہ ختم ہو جاتا، جب عذاب ٹل جاتا، فوراً فرعون کہتا نہیں یہ سب جادو تھا۔ پہلا مینڈکوں کی بارش ہوئی، رود نیل جو ہو گیا، پانی جو سمندر پورا جو تھا وہ سرخ ہو گیا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ جب بنی اسرائیل والے اٹھاتے تو وہ پانی سفید ہوتا، جب قبطی اٹھاتے وہ پانی ریڈ ہو جاتا، یہاں تک کہ ٹڈیوں کا حملہ ہوا، مختلف عذاب ہوئے، عصا کا معجزہ دیکھا، ید بیزا کا معجزہ دیکھا، اجدہا والا معجزہ دیکھا۔ ان تمام معجزوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کہتا، جب معجزے ہوتے، جب عذاب ہوتا، فرعون فوراً موسیٰ سے کہتا، موسیٰ ذرا اپنے رب سے کہہ دے اس عذاب کو ٹال دے، میں ایمان لے کر آتا ہوں، مگر جب عذاب ٹل جاتا کہتا یہ سب جادو ہے۔ تو اب ایک مرتبہ حضرت موسیٰ دیکھ چکے تھے جس ماحول میں بنی اسرائیل والے پل رہے ہیں، اس ماحول میں ان کو ہدایت دینا مشکل ہے، تو ایک چیز بہت ضروری ہے جس کا نام ہجرت۔ رسول اللہ نے بھی دیکھا تھا مکے میں جو چیز چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے، تو رسول اللہ نے ہجرت کی تھی۔ تو اب حضرت موسیٰ بھی ہجرت کو جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب ہجرت کی، پوری قوم کو پہلے بتا دیا انتظار میں، کیونکہ قوم کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے، 5 لاکھ، 3 لاکھ، 6 لاکھ، 7 لاکھ میکزیمم بتائی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد تھی، اور اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بڑے بھی تھے، خواتین بھی تھے، سب تھے۔ حضرت موسیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ حکومت اسلامی میں قائم کرنے جاؤں گا، مگر یاد رکھو مصر میں یہ کام ممکن نہیں ہے، مصر کی فضا ہی شرک آلود فضا ہے، مصر کی فضا ایک مشرکانہ فضا ہے، میں تمہیں کہیں اور لے کر جاؤں گا جہاں حکومت اسلامی قائم ہوگی۔ اب ایک مرتبہ حضرت موسیٰ بھی انتظار میں ہے، قوم بھی انتظار میں ہے، قرآن مجید میں آواز آئی، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے راتوں رات حضرت موسیٰ کو حکم دے دیا کہ اپنی قوم کو اٹھا کر سمندر کو پار کروا دے۔ اب حضرت موسیٰ اٹھے ہیں، ایک مرتبہ قوم سے سب سے کہا تیار ہو جاؤ، آج راتوں رات ہمیں نکلنا ہے، اور جس طرح وہ ہجرت رسول اللہ کی راتوں رات ہوئی تھی، یہ ہجرت بھی راتوں رات ہونی ہے۔ اب یہاں پہ وہ مصر سے نکلے، مگر مصر کے سامنے جو تھا وہ کیا تھا، ایک پانی آ گیا، اب پانی کو انہیں کراس کرنا ہے۔ مگر یہاں سوال یہ ہے کہ جس پانی کو بنی اسرائیل نے کراس کیا وہ کون سا پانی تھا؟ وہ کیا دریائے نیل تھا؟ مشہور تو یہ ہے، شعرا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، سب ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن نے تو خیر دریائے نیل کا ذکر نہیں ہے، مگر ہم سب کہتے ہیں یہ دریائے نیل تھا جو انہوں نے کراس کیا تھا۔ مگر جبکہ قرآن میں خداوند متعال نے نہر نہیں کہا، دریا کو عربی میں نہر کہا جاتا ہے، خداوند متعال نے قرآن میں کہا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے نہر کو کراس نہیں کیا بلکہ بحر کو کراس کیا ہے۔ اور اس میں سے مختلف دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ جس چیز کو انہوں نے کراس کیا ہے وہ نیل نہیں تھا، جو کچھ بھی تھا نیل نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ لوگ جو تھے نیل کے مشرقی حصے میں رہتے تھے، بنی اسرائیل والوں نے جب پانی کو کراس کیا تو پھر بھی نیل کے مشرقی حصے میں آئے۔ کیا ممکن ہے آپ کراس کرنے سے پہلے بھی مشرقی حصے میں ہو اور کراس کرنے کے بعد بھی مشرقی حصے میں ہو؟ تو انہوں نے درحقیقت نیل کو کراس ہی نہیں کیا، مگر توریت کی تحریفات میں سے ایک تحریف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے نیل کو کراس کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فلسطین کی طرف گئے تھے، جبکہ وہ فلسطین کی طرف گئے ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ یہ ثابت کرتے ہیں ہم نے نیل کو کراس کیا اور فلسطین کی طرف آئے، جبکہ وہ فلسطین کی طرف گئے ہی نہیں ہیں۔ یہ ان کی، جسے کہا جائے، قرآن مجید میں بار بار بنی اسرائیل کی تحریفوں کے بارے میں ذکر ہے کہ تم نے تحریف کیا، تم نے یہ تحریف کیا، تم نے یہ تحریف کیا، اور کئی مقامات میں ذکر ہے ان کی تحریف کا۔ ان میں سے ایک خطرناک تحریف وہ یہی تھی، وہ کہنے لگے ہم فلسطین میں گئے تھے، اور آج بھی جو دعوے دار ہیں کہتے ہیں ہمارے 2000 سال پہلے فلسطین میں رہا کرتے تھے تو اسی لیے ہم کو فلسطین چاہیے، جبکہ وہ فلسطین کی طرف گئے ہی نہیں تھے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو نہر پہ کراس نہیں کرایا، رود نہل، نیل تو ایک نہر ہے، مگر یہ انہوں نے بحر کو کراس کیا، یعنی سمندر کو کراس کیا، یا جسے کہا جائے ایک بحیرہ احمد یا احمر، یعنی ریڈ کراس، ریڈ سی کو انہوں نے کراس کیا ہے، ریڈ سی جسے بحیرہ احمر کہتے ہیں۔ اب اس میں وجہ کیا ہے؟ ایک دلیل خود دریا کی گہرائی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ شعراء میں ارشاد ہوا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلَّ فِرَقٍ قَدْ تَوْدَ الْعَظِيمِ، ہم نے موسیٰ سے حکم دیا کہ دریا پہ اپنی عصا سے دریا پہ مار، اور جب دریا کو مارا تو دریا اسپلٹ ہو گیا اور دونوں حصے ایک پہاڑ کی طرح بن گئے۔ تو خود یہ بتلا رہا ہے بحیرہ احمد کی گہرائی زیادہ ہے، بحیرہ احمر یا جسے کہا جائے ریڈ سی، تو اس کو انہوں نے جب کراس کیا ہے تو در حقیقت اس کی کیونکہ گہرائی زیادہ تھی تو وہ پانی جب دائیں بائیں گیا تو ایک پہاڑ کی طرح بن گیا ہے۔ تو اب، اور خصوصاً حضرت موسیٰ کی جو قوم کی تعداد تھی وہ 5-6 لاکھ لوگ تھی، اور روایت ہی بتلاتی ہے جب مکمل سارے 5-6 لاکھ لوگ کراس کر کے چلے گئے تب بھی فرعون ابھی دریا کے بیچ باقی تھا، اور جب ان دونوں موجوں نے آپس میں ملی ہیں اور وہ جا کر ڈوب گیا۔ یعنی بنی اسرائیل نے جس چیز کو کراس کیا ہے وہ ریڈ سی تھا، بحیرہ احمر تھا، اور یہ ایک مشہور تحریفات میں سے ایک تحریف ہے جو توریت میں بھی آج کل آپ کو ملے گی، اور نہ صرف توریت میں بلکہ کئی مقامات پر مسلمان بھی، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نیل کو کراس کیا، جبکہ نیل کو انہوں نے کراس بالکل نہیں کیا۔ اب یہاں پہ میں گفتگو ختم کروں تو انشاءاللہ غالباً سوال کا سلسلہ بھی ابھی شروع ہونے والا ہے، تو ابھی میں ایک بس پوائنٹ کہ بنی اسرائیل والے کس طرح سے جب دریا پہ کراس کر رہے تھے، جب ایمرجنسی سچویشن آئی تو ان کا ری ایکشن کیا تھا، اور ہمارا بھی کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ مشکلات تو ہر جگہ آنی ہیں، چاہے امام زمانہ ظہور کریں، امتحان کا سلسلہ تو انسان کے ساتھ ختم نہیں ہوگا۔ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا تمہاری پیدائش سے لے کر تمہاری موت تک تمہارا امتحان چلتا چلا جائے گا۔ اب ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کے بارے میں جو آیت سورہ شعراء میں ارشاد ہوئی وَوَحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، ہم نے موسیٰ پر وحی نازل کی کہ ہمارے بندوں کو لے کر نکلو اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یعنی کون پیچھا کرے گا؟ یعنی فرعون والے تمہارا پیچھا کریں گے۔ اور پھر قرآن مجید میں اگلا جملہ فرما رہے ہیں، آیت اگلی آیت میں ارشاد ہوا فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں گروہوں نے ایک دوسروں کو دیکھا تو ایک مرتبہ موسیٰ کی قوم نے کہا موسیٰ اب تو ہم گرفت میں آ گئے، اب تو ہم مارے گئے، ہائے ہائے ہم مرنے والے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ موسیٰ کی قوم نے کہا ہے۔ اب یہ کون سا موقع تھا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مختلف افراد تھے۔ اب ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ، اوبیسی بچوں کے ساتھ بوڑھوں کے ساتھ جالنا اسپیڈ میں ممکن نہیں ہے، وہ تو راتوں رات نکلے تھے، جب فرعون والے اٹھے صبح کو دیکھا قوم تو پوری نکل چکی ہے، تو فرعون والے اپنے تیز سواریوں پر آ رہے تھے، اور تیزی سے پیچھے سے جب سواریاں اتنی تیز ان کی دوڑنے لگی کہ موسیٰ کی قوم ابھی دریا تک پہنچی تھی، پیچھے سے دیکھا کہ وہ بھی آ رہے ہیں۔ فقال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے اصحاب نے کہا کہ موسیٰ ہم تو اب گرفت میں آ گئے، ہم تو اب مارے گئے۔ موسیٰ اب یہاں پہ انہوں نے بے چینی کا اظہار کیا، موسیٰ تم نے یہ کہا ہم نے تیری بات سنی، تو نے یہ کہا ہم نے تیری بات سنی، تو نے یہ کہا ہم نے تیری بات سنی، تو نے فرعون کو ہمارا زیادہ سخت دشمن بنا دیا، اب تو ہمیں اگر پکڑے گا ہمارے ایک ایک کی گردن اڑا دے گا، تم نے ہمیں کہا راتوں رات نکلے ہم نکلے، اب دیکھو سامنے دریا آ گیا ہے، پیچھے وہ دشمن آ رہا ہے، ادھر بھی جائیں تو ڈوبیں گے، ادھر بھی جائیں تو ڈوبیں گے، ادھر تلوار سے مریں گے، ادھر پانی سے مریں گے، موسیٰ تو ہمیں پرابلم میں ڈال، تو نے ہمیں اپنے پرابلم میں ڈال دیا ہے، تو نے مشکلات میں ہمیں ڈال دیا ہے، کبھی کبار ہمارے جو امام زمانہ کو الاجل کہنے والے ہیں، جب امام زمانہ ظہور کریں گے وہ یہی کہیں گے، مولا پرابلم تو پہلے سے تھے ہماری زندگی میں مگر آپ کے ظہور کے بعد مسائل بڑھ گئے ہیں، ہر قوم ہماری دشمن بن گئی ہے، ہم تو پہلے سیفٹی کے لیے پاکستان چھوڑ کر کہیں باہر ملک چلے جایا کرتے تھے، آپ نے تو باہر ملک میں بھی ہماری سیفٹی ختم کر دی، ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کیا تم مہدی کے ماننے والے ہو یا نہیں ہو۔ یہ اس طرح کے اعتراضات مختلف انداز سے پہلے زمانے میں بھی تھے، اب بھی شاید ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ اب موسیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوا قال کلا ان ربی معی ان معی ربی سیہدین، موسیٰ فرما رہے ہیں نہیں، میرا خدا میرے ساتھ ہے جو مجھے ہدایت دے گا، جو میری رہنمائی فرمائے گا۔ ایک مرتبہ موسیٰ پر وحی نازل ہوتی ہے، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرَقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ہم نے موسیٰ پر وحی نازل کی، اپنی عصا سے سمندر پہ مارا، اپنی عصا سے دریا پہ مارا، ایک مرتبہ پانی شق ہوا، فَانْفَلَقَ شق ہوا، فَكَانَ كُلُّ فِرَقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، فَكَانَ كُلُّ فِرَقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور دریا شق ہونے کے بعد دو حصوں میں بٹا اور ہر حصہ پہاڑ کی طرح بلند ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اور اس وقت ایک مرتبہ موسیٰ نے قوم سے کہا کہ اب اس خشکی کے درمیان قدم رکھو۔ جب امام معصوم سے مولا علی سے پوچھا گیا وہ کون سی جگہ تھی جہاں سورج صرف ایک مرتبہ چمکی ہے، امام نے فرمایا وہی جگہ تھی جہاں پھر سے دریا شق ہوا تھا، وہی ایک ہی موقع تھا جہاں سورج چمکی تھی، اور جب دریا مل گیا اس کے بعد کبھی اس حصے نے سورج کو نہیں دیکھا، یہ وہی حصہ تھا۔ قرآن مجید کا اگلا جملہ آ رہا ہے، وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ کو بھی بچا دیا اور موسیٰ کے ساتھ جو بھی تھے ہم نے انہیں بچا دیا، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور ہم نے دوسروں کو پانی میں ڈبو دیا۔ ایک مرتبہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، لوگ قوم دریا کے بیچ میں ہیں، جب قوم دریا میں ہیں عجیب بات ہے، دریا ابھی کراس کر رہے ہیں، پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ سمندر کے قریب کون پہنچا ہے، فرعون بھی پہنچ گیا ہے، حضرت موسیٰ کی قوم نے دریا کو کراس کر دیا، قوم نے جب پلٹ کر دیکھا یہ تو فرعون بھی پیچھے آ رہا ہے، پھر سے قوم نے ناشکری کرنا شروع کی، بھائی ابھی تم نے معجزہ دیکھا، جو خدا دریا میں شک ایجاد کر سکتا ہے وہ دوبارہ شک کو بند بھی کر سکتا ہے، مگر عجیب وہ قوم تھی، پھر موسیٰ پر اعتراض کیا، موسیٰ دیکھو جس طرح ہم کراس کر کے آ گئے وہ بھی تو کراس کر کے آ جائے گا۔ موسیٰ خاموش فرما رہے ہیں ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے وہی مجھے ہدایت دے گا۔ ایک مرتبہ دونوں موجوں نے آپس میں ہاتھ ملایا اور فرعون ڈوب گیا اور خدا کی آواز آئی، موسیٰ تو بندگی کرنا دکھا، ہم خدائی کرنا جانتے ہیں، تو صحیح عبد بن کے دکھا، تو بندہ بن کے دکھا، ہمیں اچھا خدا بننا آتا ہے، یہ ہے حقیقت میں اگر ہم چاہتے ہیں۔ کیونکہ حضرت موسیٰ اور عبرت بنی اسرائیل کے متعلق جو واقعات ہیں بہت لمبے ہیں، قرآن مجید میں مفصل بہت تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو ہوئی ہے، اور کئی چیزیں اس میں جسے کہا جائے خود ایک جملے میں کئی پوائنٹ نکلتے ہیں جس کی وضاحت کی ضرورت ہے، اور خصوصاً اس آیت کے اینڈ میں جہاں پہ میں ابھی اس گفتگو کے اس حصے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین، کہ ان فی ذلک آیۃ، خدا قرآن میں یہ پورا واقعہ بتانے کے بعد کہہ رہا ہے ان فی ذلک آیۃ، اس میں خدا کی نشانی ہے، مگر وما کان اکثرہم مؤمنین، مگر افسوس کہ اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ خدا کب کہہ رہا ہے؟ یہ اسی واقعے کے بعد کہہ رہا ہے، یعنی جنہوں نے موسیٰ کے 9 معجزے الگ سے دیکھے جو مصر کے اندر تھے، ادھر دریا کے شق ہونے والا معجزہ دیکھا، فرعون کو ڈوبتے ہوئے اپنا خطرناک سپر پاور دشمن جسے شیطان بزرگ کو ڈوبتا ہوا دیکھا، مگر پھر بھی خدا کہہ رہا ہے وما کان اکثرہم مؤمنین، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اس کی وضاحت میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں، ابھی قوم موسیٰ کو دریائے نیل جسے نیل، اب دیکھیے ہماری زبان پہ بھی خود نیل آ رہا ہے، کیونکہ نیل بچپنے سے ہم نے نیل ہی سنا ہے، جبکہ وہ نیل کو انہوں نے کراس کیا ہی نہیں ہے، جسے کہا جائے سمندر کہیں، جب ریڈ سی یا سمندر یا بحیرہ احمر، جب سمندر کو انہوں نے کراس کیا ہے، سمندر، امام معصوم فرماتے ہیں جب سمندر کو انہوں نے کراس کیا ہے، ابھی ان کے پاؤں خشک نہیں ہوئے تھے، پاؤں ابھی گیلے تھے، کیا دیکھا؟ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی، یعبدون الاسنام، ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کی پرستش کر رہی تھی۔ موسیٰ سے اسی قوم نے کہا، موسیٰ ذرا ہمارے لیے بھی ایسا تو بت بنا دے جیسے یہ ان کے پاس ہے۔ عجیب ہے، یہ وہی آیتیں بتلا رہی، وما کان اکثرہم مؤمنین، کہ معجزے دیکھنے کے بعد بھی لوگوں کو ایمان نہیں آتا۔ اب اس دور میں دیکھ لیجئے آپ، کتنے لوگ معجزے دیکھتے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے۔ ہاں، اربعین کا معجزہ دیکھ لیجئے، یہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، مگر کیا اس پر لوگ ایمان لاتے؟ نہیں لاتے۔ جسے ایمان نہیں لانا، وہ عصا کا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے گا، دریا کو شق ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے گا، اژدہا کے معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے گا۔ کیونکہ وقت قلیل ہے اور اس پروگرام کا فارمیٹ بھی یہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں شاید ہمارے 30 منٹ شاید ہو چکے ہوں گے، اور خصوصاً اس پروگرام کا فارمیٹ میں اکثر یہی رہتا ہے کہ سوال و جواب کا سلسلہ رہے، تو یہیں پر میں گفتگو، اگرچہ یہ گفتگو کافی طویل ہے، کبھی اور موقع ملا اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، تو یہیں پہ میں گفتگو کو روک لیتا ہوں، اور انشاءاللہ جو دوستان بزرگان سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوال لے سکتے ہیں۔
جی تہمینا، آپ ہینڈل کیجیے۔
جی خواہش مینا فاطمہ، آپ سوال پوچھیے۔
تہمینا دو ٹرائی کیجیے، زہیب۔
السلام علیکم، آقا میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جس دور میں ہیں، اس دور میں نہ ہی ہمارے نبی ہمارے سامنے ہیں، اور ہمارے امام بھی پردہ غیبت میں ہیں، اور بہت سارے اس میں مسائل ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنا دیکھیں تو ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اور یہاں بھی رہ کے اپنے ایمان کو بچانا ہی بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ہمارا مطلب کالج ہے، اسکول ہے، سب کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، تو مطلب اس کے اوپر کچھ رہنمائی ہم چاہتے ہیں فرما دیے، کیونکہ مطلب جیسے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام بھی ہمارے سامنے نہیں ہیں، اور بہت زیادہ جیسے مشکلات ہیں۔
جی جی سسٹر، آپ کا جو سوال ہے اپنی جگہ پہ ایک سوال تو جسے نہیں کہا جائے، ایک حقیقت میں ہر شیعہ کے دل کا شکوہ ہے، اور ہم یہی شکوہ خداوند متعال کی خدمت میں دعا افتتاح میں کرتے ہیں کہ وغیبت ولینا و شدت الفتن بنا و تظاہر الزمان علینا و قلت عددنا، ہم خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ شکایت یہ رہتی ہے، خدا کو شکوہ کرتے ہیں، خدا کو شکوہ اپنے مسائل کا کہ ہماری تعداد کم ہے، ہم اقلیت میں ہیں، دشمن میجورٹی میں ہیں، اور فتنے فساد بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے دشمن طاقتور ہیں، اور ہم ضعیف ہیں، اور ہماری دعا اور التماس یہی ہے خداوند متعال سے کہ فظہر اللہم لنا ولیک وابن ولیک، اے خدایا تجھ سے دعا یہ ہے کہ ولی کو بھیج دے، ہمارے مددگار کو بھیج دے، ہم جتنی بھی کوشش کریں، میں نہیں کہہ رہا کہ ہم خود کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ ایک سلانے والا جو تھیوری ہے کہ امام زمانہ ہی آ کر ٹھیک کریں گے، ہم سو جائیں، میں اس کا سپورٹر نہیں ہوں، مگر ہم اپنی پوری کوشش بھی کر لیں، امام زمانہ جو آ کر کریں گے اس کا 5% ہی کر سکتے ہیں، یا اس کا 1% ہی کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے 1% ہی آپ کر لو، something is better than nothing، کچھ تو کر لو، اور جتنا ہم کریں گے، خدا بھی عادل ہے، یہ نہیں کہ خدا جو رسول اللہ کے زمانے میں جو لوگ رہتے تھے ان کو بھی وہی اجر دے اور ہم کو بھی ویسا ہی اجر دے، خداوند متعال مشکلات کو دیکھ کر لوگوں کو اجر دیتا ہے، ہمارے زمانے میں مشکلات زیادہ ہیں، عقائدی جنگ ہے، اخلاقی جنگ الگ سے ہے، یعنی عقیدتی جنگ یہ ہے کہ دیکھیے لوگوں کو عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے، اور اخلاقی جنگ الگ سے ہے کہ لوگوں کو اخلاق اور ایتھیکل انٹرنیٹ مختلف چیزوں سے، اور مختلف اور احکام کی جنگ یہ ہے کہ فقہی احکام اور دین کی طرف جو لوگ آتے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے، یعنی تینوں چیز پر اٹیک ہے، ہمارے احکام فقہی احکام پر بھی اٹیک ہے، ہمارے اخلاق پر بھی اٹیک ہے، ہمارے عقیدوں پر، یعنی جسے کہا جائے، اگر یہ مشکلات کا خود جو آپ کا ایک شکوہ ہے، در حقیقت اگر حقیقی معنی میں ہمارے دل میں یہ سب آ جائے کہ ہاں ہم something is missing in our life، ہماری زندگی میں کچھ کم ہے، کچھ کم نہیں بہت کچھ کم ہے، ہماری زندگی بالکل بیکار چل رہی ہے، اگر یہ فیلنگ آ جائے امام زمانہ کے بغیر ہماری زندگی بالکل جسے کہا جائے یوس لیس زندگی جا رہی ہے، اگر اس فیلنگ میں ہر بندہ پہنچ جائے یقیناً دل کی گہرائیوں سے امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرے گا، اور اسی حدیث جو اسٹریٹجی امام معصوم نے ہمیں بتائی ہے اس حساب سے دعا کرے گا، اور امام زمانہ کا ظہور قریب اور قریب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی.
آپ کی آواز نہیں ہے.
تیمینا سیکنڈ پرسن پہ چلے جائیں.
جی سیدہ زہرا آپ پوچھیے.
جی سیکنڈ پرسن بھی چلے کوئکلی.
سیدہ زہرا آپ پوچھیے سوال.
السلام علیکم آغا.
علیکم السلام.
میں بینگلور انڈیا سے تعلق رکھتی ہوں. میں ابھی یہاں انڈیا میں جو یو پی ایس سی ایگزام ہے جس ایگزام میں اگر پاس ہو جائیں گے تو ایڈمنسٹریٹیو آفیسر بنیں گے، میں اس کی تیاری کر رہی ہوں. والدین اور شوہر نے بہت سپورٹ کیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے اتنی بڑی پوسٹ مناسب نہیں ہے، خاص کر جب تم ایک ماں ہو. اور کبھی کبھار یہ حدیث بھی سامنے پیش کرتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ نے کہا ہے کہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش پہ دھیان دو. جب میں ان باتوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو تیاری اور پریپریشن پہ بہت اثر پڑتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیا میں یہ ایگزام دوں یا نہیں. یعنی ایک عورت کے لیے کیا یہ مناسب ہے کہ وہ ایسا پوسٹ پر کام کرے جہاں نامحرم سے تعلق یعنی بات کرنا پڑے یا جہاں پہ ورک لوڈ زیادہ ہو. اگر آپ مجھے اس پر مشورہ دیں تو بہت بہت شکر گزار ہوں گی. اور مولانا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی 2 مہینے پہلے سے اپنے بچے کو سالڈ فوڈ دینا شروع کیا ہے، یعنی ابھی وہ 6 months 7 months کا ہے. یہاں پر نیسلک کا سیریلیک ملتا ہے، یعنی جو نیسلک برانڈ ہے اس کا سیریلیک ملتا ہے، لیکن واٹس ایپ پر بہت دن پہلے یہ لسٹ آئی تھی کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے، ان پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرو، تو اس میں نیسلے بھی تھا، اس کا نام بھی تھا. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ لسٹ کہاں تک صحیح ہے؟ اگر کوئی دوسرا پروڈکٹ نہیں مل رہا ہو تو کیا وہ پروڈکٹس یوز کر سکتے ہیں؟ اور مولانا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے مولا کا سپاہی کیسے بنائیں، یعنی اگر آپ پرورش کیسے کریں، اس کے لیے اگر کوئی نسخہ یا عمل بولیں تو بہت بہت شکر گزار ہوں گی. بہت بہت شکریہ.
جی آپ نے جو پہلے سوال کیا جو فقہی سوال بھی ہے اپنا جوب کے حوالے سے، جوب کے حوالے سے خیر اس میں تو تمام مراجع اور مشاہد یہی کہتے ہیں کہ جہاں پہ اگر ماحول بہت زیادہ جسے کہا جائے مردانہ ہے اور اس میں اور ایک خاتون کو اگر مشکلات درپیش آ رہی ہیں تو اس طرح کی جاب سے اسے گریز کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ بہت ماحول برا ہے تو وہ تو خیر جاب کلیئر کٹ حرام ہو جاتی ہے کہ جسے کہا جائے جہاں پہ اگر کسی خاتون کو اپنے آپ کو بچانا ناممکن ہے اور مختلف مسائل پیش آ سکتے ہیں، مختلف نوعیت کے مختلف انٹینسٹی کے جو مسائل پیش آتے ہیں، تو اگر اس طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں پھر تو بے شک تقریباً تمام مراجع نے کہا ہے اور کہ اس طرح کی جاب تو حرام ہے ہی ہے. اور مگر جو پہلی جو سچویشن میں نے سینریو بتایا ہے کہ جس میں آپ اگر خود کو صحیح آپ ماحول دیکھ رہے ہیں صحیح ماحول ہے، ایکچولی مشتہدوں نے آپ ہی پر چھوڑ دیا ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے جو جاب کا ماحول ہے اگر اسلامی حوالے سے سوٹیبل ہے تو جاب بذات خود حرام نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ تقریباً اکثر مراجع اس میں سر فہرست سے کیونکہ اس ٹاپک پہ زیادہ تر جو تقریریں آتی ہیں آیت اللہ سید علی خامنہ ای رہبر کی آتی ہیں تو اور حقیقت میں وہ ان کا موقف بھی ہے اور ایکچولی جنرلی دینی موقف ہے, صرف فتویٰ نہیں ہے جس کے بارے میں کہوں کہ یہ ان کا فتویٰ ہے, آپ کہیں کہ آپ میرے مشتہد کے بتائیں, مگر ان کا ایک ریلیجیس پرسپیکٹیو ہے جو تقریباً ہر مرجع کا یہی ہے کہ پرائیورٹائزڈ کریں اپنی زندگی کو ہمیشہ سے, وہ آیت اللہ غیر رہبر معظم خدا ان کی عمر کو طویل کرے, وہ یہی ہمیشہ سے کہتے ہیں. اور حقیقت میں یہی ہے, اگر زندگی میں ہم پرائیورٹائز نہیں کریں گے ہمارے کام کیا ہیں اور ہماری میری رسپانسبلٹی کیا ہے, میرے شوہر کی رسپانسبلٹی کیا ہے, دادی کی, نانی کی, باپا کی, بھائی کی, چچا کی, ماموں کی, ہر بندی کی کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی ہوتی ہے گھر میں, تو اگر اس رسپانسبلٹی میں امبیلنس ہو جائے تو اس وقت یہ ہو جائے گا کہ زندگی میں خود بخود ایک چیز مختلف چیزوں پر اثر رکھتی ہے. وہ کیسے؟ آپ دیکھیے کہ کلیئرلی آپ کی زندگی ایک بالکل مکمل پیکیج کی طرح ہے, یعنی یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کر رہی ہوں اس کا کوئی اثر میرے بچے پر نہیں ہوگا, میرے اولاد پر نہیں ہوگا, مثلاً میں ایک بری لینگویج یوز کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے میں کر رہا ہوں, یہ میرا پرابلم ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر, مائی چلڈرن شوڈن بی لرننگ دیٹ, میرا بچہ نہیں سیکھے گا میں سے. نہیں, ضرور سیکھے گا. یہ کیسی غیر عقلانہ بات ہے کہ میری باتیں اور میرے کام, میرے ایکشن جو ہوتے ہیں اس کا سب پر اثر ہوگا, میری پوری فیملی پر اثر ہوگا. تو اسی طرح جو آپ کا دوسرا سوال ہے, آپ کا تیسرے سوال سے ملتا جلتا ہی ہے, کیونکہ جب آبویسلی آپ جسے کہا جائے اپنے جاب میں بزی ہو جائیں گے, خود بخود ایک فیکٹر نیچے آ جائے گا. وہ کون سا فیکٹر نیچے آئے گا؟ وہ بچے کو ٹائم دینے والا فیکٹر وہ نیچے آ جائے گا. اور ٹائم دینا ہی اصل تربیت کا حصہ ہے. تربیت میں آپ نے انہیں جسے کہا جائے فزکس میتھس تو بچے کو نہیں سکھانی, وہ تو بچہ خود ہی سیکھ لیتا ہے. یعنی آپ کو بچے کو تعلیم کا جو پورشن ہے وہ تقریباً اکثر اسکول کر لیتا ہے, مگر تربیت کا فیکٹر اسکول نہ صرف نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے نگیٹو دیتا ہے. یعنی اسکول سے جو بچے گندی چیزیں سیکھتے ہیں وہ کیوں سیکھتے ہیں؟ کیونکہ بچہ تعلیم تو حاصل کر رہا ہے ہاں, مگر بچے کی تربیت نہیں ہو رہی. تربیت سے جب نہیں ہو رہی وہ دوسرے بچوں سے گندی چیزیں سیکھ کے گھر پہ آتا ہے, گندی عادتیں, گندی چیزیں, گندی موویز, گندے پتہ نہیں ٹیکس, گندے میسیجز, مختلف چیزیں وہ اسکول سے سیکھ کر آتا ہے. اب یہ ماں باپ کا کام ہے کہ فلٹر کریں بچے کو, بچے پر نظر رکھیں, یہ بچہ کہاں جا رہا ہے, اس کا دوست کون ہے, اس کے اٹھنے بیٹھنے والے کون ہیں, اس کا ٹیچر اسے کیا سکھا رہا ہے, اس کے اس موبائل میں کیا ہے, اس کے مختلف چیزوں میں کیا ہے, اس کے موبائل کمپیوٹر میں کیا ہے. تو یہ تربیت کا پورا حصہ, اور یہ پورا تربیت کا حصہ تبھی ہو سکتا ہے جب ماں باپ, خصوصاً ماں جو جسے کہا جائے گھر کا چراغ ہے, جو گھر کا چراغ ہمیشہ سے بچے کو دیکھتا رہے کہ وہ بچے کہ بچہ کیا کر رہا ہے, بچی کیا کر رہی ہے. مگر جب انسان جاب میں لگ جاتا ہے اسی اس کی وہ توجہ نہیں رہتی. ہم کتنے یوروپ امریکہ کبھی یوروپ وغیرہ جاتے تھے, آسٹریلیا جاتے تھے, کتنے سے لوگ تھے جن کے شوہر بھی جاب بھی کرنے جاتے تھے, بچہ بھی بچے ماں بیوی بھی جاب کرنے جاتی تھی, بچے بےچارے ویسے ہی ہوتے تھے, خود ہی آتے تھے کچن میں, فریج کھولتے تھے, کھانا کھاتے تھے, پھر جا کے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے تھے, کوئی ایکس باکس پہ بیٹھتا تھا, کوئی گیم کھیلتا تھا, کوئی کیا کرتا تھا, جب تک شام کو ماں باپ پلٹتے تھے. تو یعنی ایک عجیب سا ماحول ہوتا تھا, بچے بس شام کو ایک دو گھنٹہ ماں باپ کو دیکھتے تھے, خود بھی تھکے ہوئے, ماں باپ بھی تھکے ہوئے, وہ سو جاتے تھے. یعنی ایک عجیب سا سسٹم رہتا تھا. تو اس میں یہ دونوں چیزیں جو آپ کو ایک جواب میں, دونوں سوالوں کا جواب کہ سب سے زیادہ پہلے تو بچوں کو واچ کرنا ہے اور اس پہ ٹائم دینا ہے, اور اپنی علمی صلاحیت بڑھائیں تاکہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کر سکیں. جاہل انسان اتنی اچھی تربیت نہیں کر سکتا جتنا علم رکھنے والا انسان تربیت کر سکتا ہے.
جی آغا محسن,
آپ سوال کیجیے. جی آغا, السلام علیکم. آغا صاحب, محسن رضا عرض کر رہا ہوں میں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میرا سوال ہے سورہ واقعہ میں جہاں پر اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشمہ اور سابقون کا ذکر ہے, وہاں پر شروعاتی آیات میں ذکر ہے کہ یہ لوگ پہلے اول کے لوگوں میں زیادہ ہوں گے اور آخر میں سے کم ہوں گے, لیکن اسی کے آگے جا کے سبسیکوینٹلی وہ ذکر کرتے ہیں کہ اوائل میں کم ہوں گے اور آخر میں زیادہ ہوں گے. تو اس کی تھوڑی سی تفسیر بتا دیں کہ یہ کیسے آپس میں ریلیٹ کرتی ہیں اور یہ کیا ہے.
دیکھیے ابھی تو میرے ذہن میں جسے کہا جائے یہ اس کی تفسیر کلیئرلی نہیں ہے جو میں آپ کو فوراً بتا پاؤں. اس سوال کو یہی کیا جا سکتا ہے ابھی, کیونکہ پھر اگر میں قرآن اٹھا کر دیکھ بھی لوں تو پھر بھی مجھے اس کی پوری کلیئر تفسیر یاد نہیں آئے گی. ہم اسکپ کر لیتے ہیں اس سوال کو, دوسرے سوال کی طرف چلے جاتے ہیں. میں پھر بھی دیکھ لیتا ہوں ابھی قرآن مجید کو کھول کے, اگر میرے ذہن میں آئی جو باتیں یاد ہیں تو میں آپ کو دوسرے سوال کے بعد یا دوسرے سوال یا تیسرے سوال کے بعد بتا سکوں. ابھی میرے ذہن میں اس کی تفسیر نہیں ہے.
جی رانا, آپ
بولیے. السلام علیکم مولانا صاحب.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
مولانا صاحب, میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم جس طرح سے آپ نے بھی بتایا ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں جب وہ مطلب جب ان کی قوم کو پرابلم ہوئی تو انہوں نے 40 days تک جو ہے وہ گڑ گڑایا, تو ایک قسم کا پہلے بھی مولانا جان علی کاظمی نے بھی یہ بولا تھا کہ آپ اربعین نکالیں. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ ہم کیا ایک سے زیادہ چیزوں کا اربعین نکال سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہم ایک اسماء حسنہ کا اربعین نکال رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ہم کوئی اور ایسی چیز فار ایگزامپل لیلہ انت سبحانہ تینی کنتم من الظالم یا کوئی اور چیز, مطلب ایک ٹائم پہ ایک سے زیادہ چیزوں کا اربعین ہم نکال سکتے ہیں. اوبویسلی ڈیز آگے پیچھے ہوں گے, بٹ ڈز دیٹ افیکٹ ایک دوسرے کے اثر کو کچھ فرق پڑتا ہے یا اس کا کوئی لنک نہیں آپس میں؟ تھینک یو.
جی جہاں تک خود اربعین اور عبادات اور مستحب چیزوں کا تعلق ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مثلا آپ جیسے 400 دفعہ, جو اکثر والد صاحب ہی بتاتے ہیں 400 دفعہ ذکر یونسیہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, چاہے وہ 3 ٹائم اس کے بتائے جاتے ہیں, یا آپ فجر کے بعد پڑھ رہے ہیں, یا سحر کے ٹائم میں پڑھ رہے ہیں سجدے میں جا کر, یا آپ عصر کی نماز کے بعد, یہ 3 ٹائم اکثر بتائے جاتے ہیں. تم لیٹ سے آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ ایک اربعین ہے آپ کا. اور ساتھ میں آپ نے سوچا کہ چلو میں دعائے عہد کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی 40 مرتبہ 40 دن مسلسل صبح کو فجر کی نماز کے بعد دعائے عہد پڑھے گا تو وہ جب مر جائے گا تو اس کے مرنے کے بعد اگر امام زمانہ کا ظہور نہ بھی ہو تو اس کو امام زمانہ کی زیارت ہوگی, یا کم از کم انصار مہدی یعنی امام زمانہ کے مددگاروں میں اس کا شمار ہوگا. تو وہ اربعین بھی آپ ساتھ میں بے شک نکال سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ایک اربعین میں ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی ذکر اور ایک ہی عبادت کر رہے ہیں, مگر ایک بہت اہم چیز ہے کبھی ہمیشہ عبادت یا کوئی بھی ذکر آپ شروع کریں, کیونکہ انسان ہمیشہ سے ہر انسان کو خیر انسان کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں. اور الحمدللہ ہمارے پاس جسے کہا جائے اتنا بھرا ہوا خزانہ ہے اذکار کے حوالے سے جس کی کوئی حد نہیں ہے. حد ہے, بے شک حد ہے, یعنی ہمیں پتہ ہے کتنی کتابیں, 100 کتابیں 200, مگر کوئی حد ایک انسان کی زندگی میں نہیں ہے. یعنی اتنی عبادتیں اہل بیت نے, اتنے ذکر مختلف افراد کو بتائے ہیں, کیونکہ مختلف افراد کو اہل بیت نے بتائے, تو ایک انسان اگر ذکر کرنے بھی بیٹھ جائے تو سارے اذکار کو بھی کور کرنے بیٹھ جائے وہ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے, یعنی تو صرف عبادت ہی کرتا رہے. تو ہر انسان کے لیے اہل بیت نے الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ چیزوں کو بتایا گیا. اسی طرح بالکل دوائیاں تو ساری ہیں, مگر کون سی بیمار کے لیے کون سی دوائی لگنی ہے یہ اہل بیت ہی میں بتلا سکتے ہیں. تو ذکر میں ہمیشہ سے کوشش یہ ہونی چاہیے کبھی کبھی بھی ذکر کو ایکسٹریمزم نہ ہو جائے ذکر میں. یعنی کیا, یعنی ذکر کو اس لیول پر لے جائیں خدا نخواستہ آخر میں آپ کو اس ذکر سے ملالت محسوس ہو, اس ذکر سے یعنی جسے کہا جائے نعوذ باللہ تھکن محسوس ہو, نفرت محسوس ہو. ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مستحب ہے واجبات میں آپ کو تھکن محسوس ہو, آپ کو ملالت محسوس ہو, آپ کو نفرت محسوس ہو, آپ نے کرنا ہے کسی بھی صورت, روزے رکھنے رکھنے, کوئی نہیں پسند آئے نہیں آئے کوئی کرنے کرنے, اور اسی طرح 17 رکعت نمازیں کرنی ہے کسی بھی صورت. مگر مستحبات میں اپنے آپ کو جو ہے کسی طرح سے جسے کہا جائے اپنے نفس کو ایسی تربیت دے کہ رفتہ رفتہ آرام آرام سے ذکر کو شروع کرے. ہاں ایک ایسا مقام پہنچے گا پھر انسان کو عبادت کی کثرت سے لذت ملے گی. ابتدائی بندے کو نہیں ملی, ابتدائی بندہ بالکل بچے کی طرح ہے. بچے کو آپ مختلف چیزیں دیں گے, وہ پڑھنے کا اس کو شوق نہیں ہے, وہ چاکلیٹ ہی کے ذریعے سے ہی پڑھے گا. ابتدا میں وہ بچے چاکلیٹ کی وجہ سے پڑھا ہے, نہ کہ اس کو پڑھنے میں لذت مل رہی. اسی طرح ابتدا میں اگر ہم فوراً اپنے آپ کو زور میں زور ڈالیں گے اور بہت زیادہ ایکسٹریم میں لے جائیں گے, وہ خود حدیث میں بھی ہے کہ تھوڑی عبادت جو ریگولر ہو اس عبادت سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور آخر میں اس کو انسان چھوڑ دے یا اسے تنگ آ جائے. تو یہ دونوں چیزیں نہ ہونی چاہیے, نہ چھوڑنا چاہیے نہ تنگ آنا چاہیے, عبادت کو محبت اور پیار سے ہونی چاہیے. تو اسی طرح اسی لیے جو بھی اربعین نکالنا ہے, کیونکہ اربعین 40 دن اور اچھا خاصا ٹائم ہے, اس کو بہت ٹیکنیکل انداز سے نکالیں اور بہت چھوٹی چیز سے شروع کریں. جو بھی ذکر آپ نے شروع کرنا ہے کہ ابتدائی بندے وہ الگ بات ہے, ایک بندہ اس لیول پہ پہنچ جائے 4-4 گھنٹے عبادت کرتا ہے اسے تھکن محسوس نہیں ہوتی. ہاں وہ مرتبہ وہ رتبہ بھی ان شاء اللہ خداوند متعال ہم سب کو عطا کرے گا, مگر انیشیلی پہلی اسٹیج پہ ایک دم اس کو کبھی وہ رتبہ کبھی وہ مقام نہیں مل سکتا.
جی جو لوگ کچھ سوال پوچھے ہیں وہ اپنا سٹی بھی بتائیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں.
پر رفت آپ کیجیے سوال.
ہائے جان, السلام علیکم.
علیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا صاحب حیدرآباد سے رفت حسین رضوی بول رہے ہیں.
جی
اور ایک تو ہمیں ہمارے سارے مومنین کے لیے سے گزارش ہے کہ جب سوال پوچھے تو یہ بتا دیا, اپنا نام بھی بتائیں اور اپنا کنٹری کا نام بھی بتائیں, اپنے ملک کا, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہاں سے کون کدھر سے بول رہا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے درس کے اندر آج ہمارے ذہن دل و دماغ اور روح کے اندر بڑی تازگی آ گئی. آغا صاحب آپ کے لیے بڑی دعائیں, خدا تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور آپ اس کو کنٹینیو اگر کر سکتے ہیں تو یہ کریں. آج کے یہ आपने बहुत बहुत जबरदस्त दर्श हुआ है सर आपका, और खुदा आपके लिए, हमारी दुआएं आपके लिए और आपकी सारी टीम के लिए और आपके वालिद साहब जान अली साहब कालमी साहब के लिए, जो हमारे बहुत अच्छे जिनके पास हमने पढ़ा भी है, उनके लिए हमारी बहुत सारी उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआएं। बस यही हमारी दरख्वास्त है आपसे, सवाल हम बाद में पूछ लेंगे।
दुआ मौला कबूल करे, सलामत रहिए, मौला कबूल करे इंशाल्लाह हम सबकी इबादतें, आपकी इबादतें भी इंशाल्लाह ताला।
जी जिनका माइक ओपन हो गया सवाल कीजिए और नाम और सिटी बताइए।
अस्सलाम वालेकुम आगा,
मैं वालेकुम अस्सलाम,
पाकिस्तान से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट अदनान अली अर्ज कर रहा हूँ। मेरा आपसे जो सवाल है वो इसी चैनल पर आगा जान अली कासमी के साबिक तारीर के हवाले से है, जिनका ताल्लुक बिलखसूस इमाम और उसके हवाले से हमारी तैयारी के एतबार से। आगा साहब ने अपनी तकारीर में हमें यह नसीहत फरमाई है कि हम अगर चाहें तो मस्जिद मुकद्दस में मकान खरीद सकते हैं या ईरान में कारोबार से नौकरी की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका तरीक़ेकार मालूम नहीं हो रहा क्योंकि गूगल पर कोई ऐसी मालूम नहीं मिल रही और ईरानी काउंसलेट में किससे रब्ता करें या किससे बात करें इसका कोई ज़रिया नहीं मिल रहा। जो मेरे शागिर्द या जो मेरे दोस्त अहबाब ईरान में तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी इस हवाले से कोई मालूम है, क्योंकि मैं खुद भी ذاتی तौर पर फारसी जुबान से बिल्कुल नाबलद हूँ, मुझे तो सिर्फ इंग्लिश उर्दू और पंजाबी है। मेहरबानी फरमाकर जरा इस हवाले से रहनुमाई कीजिए, शुक्रिया।
जी ये मैं बस ये आवाज़ आपकी इतना भाई कम आ रही थी, मैं इतना ही समझा कि वो जो वालिद साहब ने गालबन घरों के बारे में जो इशारा किया था उस पर पूछ रहे थे। तो अदनान भाई आप मुबशर भाई से या किसी भी जो इधर एडमिन होस्ट हैं वगैरह वो होस्ट हैं इधर के, तो उनसे आप हमारा नंबर ले सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आगे हम फॉरवर्ड कर लेंगे, मसला नहीं है किसकी तरफ।
जी अदनान भाई आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप नेक्स्ट कोई सवाल पूछ लें। जी तहमीना दो तीन माइक ओपन कर दिया करें, जो पहले माइक ओपन कर ले। जी सवाल पूछिए ताहिरा।
जी सलाम अलैकुम, डॉक्टर फातिमा लंदन से। आगा बहुत बेहतरीन दर्स था और मैं जो पहले वाले ने कहा कि प्लीज इसको कंटिन्यू करें इंशाल्लाह अगली नशिस्तों में, एडमिन से भी मेरी यही गुजारिश है। सवाल मेरा ये है कि आपने जो इमाम जमाना के जहूर के लिए बताया कि हम इज्तिमाई दुआ करें 40 दिन, मसलन जो हजरत मूसा का मामला था, लेकिन बनी इसराइल के हवाले से कुरान करीम में मुझे आयत तो सही याद नहीं आ रही है, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज भी बताई गई थी, मसलन वजलना बयूतुकुम क़िबला ऐसे कुछ है, तो उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें कि कोई स्ट्रैटेजी कोई प्लानिंग कम्युनिटी लेवल पे जिससे जहूर में ताजील हो इंशाल्लाह ताला।
जी अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। देखिए जहाँ तक बनी इसराइल का ताल्लुक़ है कि उनके हवाले से खैर बहुत मुख्तलिफ डिटेल्स हैं और वो भी यानी कहा जाए जैसे आधे घंटे या एक घंटे में कवर होने वाला टॉपिक नहीं है, यानी मुख्तलिफ बड़ी बड़ी मुख्तलिफ किताबें लिखी गई हैं, यानी बनी इसराइल की आयतें ही बंदा एक्सट्रैक्ट कर दे तो उसमें तो पूरी पूरी सूरतें निकल जाएंगी, जैसे खुद सूरह यूसुफ पूरी बनी इसराइल के हवाले से उसमें भी पार्ट ऑफ बनी इसराइल आ जाएगा, और इसी तरह हज़रत याकूब का जिक्र, हज़रत यूसुफ का जिक्र, हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद का जिक्र, मुख्तलिफ अंबिया का जो जिक्र है, और फिर रसूल खुदा के ज़माने में रहने वाले जो यहूदी थे जिनको यहूदियों के नाम से याद किया गया है, बनी कुरान में बाज़ को बनी इसराइल कहा है बाज़ को यहूदी कहा है, और यहूदी पार्ट ऑफ बनी इसराइल हैं, बनी इसराइल एक पूरा जिसे मुख्तलिफ उसमें कबीले थे, मुख्तलिफ 12 कबीले थे, तो उसमें से एक कबीला जो यहूदी कहलाता है। तो खैर ये एक टॉपिक है पूरा बनी इसराइल शनासी और यहूद शनासी, जिस आयत की तरफ आपने इशारा किया है कि उनके बुयूत को قبلے کی طرف بنایا. وہ حقیقت میں ایک جیسے کہا جائے اسلامک آرکیٹیکچر کا سلسلہ ہے کہ اسلامک آرکیٹیکچر کیسا ہونا چاہیے. جس طرح ایک ہم صرف اسلامک آرکیٹیکچر انفارچونیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ٹوائلٹ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس اسلامک آرکیٹیکچر کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ اور کوئی تصور نہیں ہے. جبکہ کئی حدیثیں ہیں اسلامک آرکیٹیکچر کے بارے میں, اہل بیت نے بتایا ہے کہ گھر کی کون سی چیز کیسی ہونی چاہیے, کیا ہونی چاہیے, کہاں پہ ہونی چاہیے, محلہ کیسا ہونا چاہیے. ہاں, ان میں سے ایک چیز جو کہا ہے کہ تمہارا گھر ہمیشہ مسجد کی طرف ہونا چاہیے, یعنی کہ گھر کا رخ مسجد کی طرف ہونا, یعنی مسجد سینٹرل پوائنٹ ہونا چاہیے. رسول اللہ نے جب گھر بنایا تھا اس وقت وہ جو مشہور حدیث ہے صد الباب الا باب علی, کہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں صرف علی کا دروازہ کھلا رہے, یعنی یہ رسول خدا نے بیچ میں سینٹر میں مسجد بنائی تھی, اور پھر اس مسجد کے اطراف میں لوگوں کے گھر ہوتے تھے, اور کیونکہ وہ اتنے قریب تھے ہر ایک نے اپنا اپنا دروازہ بنا دیا تھا. تو آخر میں کیونکہ وہ بدتمیز افراد تھے, کیا کرتے تھے, غسل واجب ہوتا تھا تو مسجد سے گزر کے چلے جاتے تھے, تو خدا نے حکم دیا کہ نہیں اب یہ کام نہیں ہوگا, اب اپنا الگ سے دروازہ بنا دو, اس دروازے سے نہیں آنا. تو مسجد کو ہمیشہ سے سینٹرل پوائنٹ ہونا چاہیے ہمارے, اور اسی آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور مختلف چیزیں جیسے قبرستان ہیں, ہماری اسلامک آرکیٹیکچر میں قبرستان محلے کے جو آرکیٹیکٹ محلے کا اسٹرکچر ہے اس میں قبرستان کو ایکچولی شہر کے چوک میں ہونا چاہیے, یعنی جب بھی انسان کا گزر ہو تو قبرستان کو دیکھے. مگر ہم نے کیا کر دیا, وہی جو گوروں نے کیا ہے, پتہ نہیں کت لندن میں بھی آپ چلے جائیں کتنے کلومیٹر دور قبرستان بناتے ہیں کہ کسی بندے کا گزر ہی نہ ہو, کیونکہ وہ مردوں سے ڈرتے ہیں. مگر اسلام نے تو کہا قبرستان بالکل چوک پہ ہونا چاہیے, ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کا روزانہ گزر ہو اور روزانہ آپ کی نگاہیں اس پر پڑے. یہ نہیں کہ 20 کلومیٹر اس طرف قبرستان ہے جس کا کبھی جانا ہے, باپ مر گیا تو غلطی سے گزر ہوا تو بندہ جائے گا. تو بیوت, آپ کے بیوت کو قبلے کی طرف جو آیت ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آپ کے گھر اس طرح کے بنائیں کہ اس گھر کا سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ مسجد ہو اور خدا کا گھر ہو. جس طرح ہم کعبے کے اطراف میں طواف کرتے ہیں, ہمارے گھروں کو بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ مسجد کے اطراف گویا طواف کر رہے ہیں.
جی آغا, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. اور پلیز اس سلسلے کو کنٹینیو کریں, یہ بہت ہی مفید ہے اور بہت ڈیٹیل ہے آپ کے پاس, الحمدللہ.
تھینک یو, شکریہ.
جی سمر فاطمہ, آپ بتائیے.
جی تیمینہ, دو یا تین لوگوں کو انمیوٹ کر دیا کریں. جی لاسٹ سوال لے لیں.
مس نور الہدا,
جی السلام علیکم, میں ہدا بات کر رہی ہوں لاہور سے. میرے تین چار سوالات ہیں. پہلا کوشچن یہ کہ علامہ جانبی قاسمی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دے, عاجلہ دے, ان کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت ہے. ان کی ویڈیو سے مجھے پتا چلا کہ یہ جو ہے ایک پوری کانسپائریسی ہے کووڈ ویکسین کے سلسلے میں. اب میں جس علاقے میں یہاں رہ رہی ہوں وہاں پہ ویکسینس کا بہت شور ہے اور زبردستی لگوائی جا رہی ہے. آئی ورک ان اے اسکول, اے ویری رینامڈ اسکول ان لاہور, اور ہمیں جی انہوں نے زبردستی کہا ہے کہ جی آپ اسکول کھلنے سے پہلے ویکسین لگوا لیں. اب اس سلسلے میں میں کیا کروں, میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر میں جاب چھوڑتی ہوں تو آئی ہیو 4 kids اور آئی ایم دا اونلی دا بریڈ ونر, اور پھر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ میس ویپن کے طور پہ یوز کر رہے ہیں, جو لینے والے ہیں وہ بھی 2 سال میں مر جائیں گے. کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ میں ایران چلی جاؤں وہاں سے ویکسین لگوا لوں. آئی ایم ڈبل مائنڈیڈ, تو کائنڈلی ذرا مجھے یہ بتائیں کہ واٹ شوڈ آئی ڈو. ویکسین تو میں کسی صورت نہیں لگواؤں گی, اب آپ مجھے کوئی راہ فرار بتائیں کہ میں کیا کروں اور اس مسئلے سے نکلوں. دوسرا یہ کہ آئی ایم دا اونلی پیرنٹ, آئی ہیو 4 kids, کچھ ایسا وظیفہ, کچھ ایسی چیز بتائیں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو اور میں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے باوجود کھلا پلا سکوں, اور کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں مزید ان کو قریب کر سکوں امام زمانہ کے. کچھ 3-4 چیزیں میری مل گئی ہیں, اب ذرا کائنڈلی اس میں مجھے ہیلپ آؤٹ کیجیے. تھینک یو سو مچ.
ہاں جی, جہاں تک تعلق یہ جو آپ نے جو پوچھا ہے ویکسین وغیرہ کے حوالے سے, خیر آپ تک ویڈیوز اور پہنچی بھی ہوں گی, تو یہ انفارچونیٹلی ایک مسئلہ ہے جسے کہا جائے عالمگیر مسئلہ ہے. پورے دنیا میں یہ پرابلم ہے اور اکثر لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں, کبھی کوئی انڈیا سے کال آتے ہیں, کبھی مختلف چیزوں سے, مختلف جگہوں سے آتے ہیں. تو بندہ جتنا کوشش کرے اگر یہ چیزوں یعنی نیچرلی ہی اپنے آپ کے اپنے امیونٹی سسٹم جو خداوند متعال نے جیسے بنایا ہے اس کو اسٹرانگ رکھے تو وہ مناسب ہے اس کے بجائے کہ مختلف کیمیکلز کا اپنے جسم میں استعمال کرنے کے بجائے. دوسرا جو جہاں تک آپ نے پوچھا کہ رسک کے متعلق ہے, رسک کا تو خیر جسے کہا جائے مختلف روایات میں احادیث میں ذکر ہے, اس میں چند ہیں, اس میں سے جو آسان ترین نسخہ جو اہل بیت نے بتایا دو ہیں جس پر ہر بندہ عمل کر سکتا ہے, کوئی زیادہ ٹیکنیکل اور زیادہ مشکل نسخے نہیں ہیں. جو جیسے میں آپ کے دوسرے دوست سے بھی یا دوسری سسٹر سے ہم نے کہا تھا کہ الا ماشاء اللہ ہمارے پاس جو ہے ذکر ایک بیماری کے لیے اگر ذکر ڈھونڈنے جائیں تو سینکڑوں ذکر مل جاتے ہیں, تو اب کون سا ذکر آسان ہو وہی بندہ کر سکے جو اس کی زندگی میں پاسبل ہو. تو یہ دو چیزیں اکثر اہل بیت نے اس پر تاکید کی ہیں اور انسان کی معنوی پروگریس میں بھی بہت پاورفل ہیں, خصوصاً پہلی والی, اور دوسری والی بھی اچھی چیز ہے اور وہ بھی بڑی پاورفل نسخہ ہے امیر المومنین کے متعلق ہے. پہلا والا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے وضو میں رہے, بار بار وضو کرے, وضو ٹوٹ جائے وضو کرے, ہمیشہ سے سو کے اٹھے وضو کرے, سونے سے پہلے وضو کرے, ہمیشہ وضو کرتا رہے, چاہے دن میں 5 مرتبہ 10 دفعہ اسے وضو کرنا پڑے وضو کر لے. ایک یہ انسان کی معنویت میں بہت اسٹریٹ اور ڈائریکٹلی اثر رکھتا ہے. جب مولا سے کسی نے پوچھا کہ میں کیا کروں میرے رزق میں اضافہ ہو تو رسول اللہ نے فرمایا دم اعلیٰ طہارہ, طہارت پر ہمیشہ باقی رہو, یعنی ہمیشہ وضو پر باقی رہو. اور دوسری جو چیز جب کسی نے مولا سے پوچھا کہ میں کیا کروں میرا پیسہ بڑھ جائے, یعنی کہا کہ رزق کا پیسہ, تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی ضرور تلاوت کرو. تو سورہ واقعہ در حقیقت روایت میں ملتا ہے یہ مولا علی علیہ السلام کی سورت ہے اور امیر المومنین سے منسوب ہے. اتنے فائدے ہیں کہ یہاں تک کہ ملتا ہے کہ جو سورہ واقعہ پڑھے گا وہ مولا علی کے دوستوں اور مولا علی کے چاہنے والوں میں شامل ہوگا. ہم انفارچونیٹلی سورہ واقعہ کو صرف پیسے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں, مگر جب ہم نے سورہ واقعہ کی فضیلتیں پڑھیں تو حقیقت وہ پیسے والی فضیلت کو بندہ بھول جاتا ہے کہ اتنی فضیلتیں ایک سورہ واقعہ کی, اور بہت ساری اس کے بینیفٹس ہیں اور اس کو انشاءاللہ انسان اپنی زندگی میں رکھے. جہاں تک امام زمانہ سے رابطے کا تعلق ہے, اصل ہے دلی رابطہ, ٹھیک ہے نا. اگر ایک بندہ روزانہ صلوات بھیج رہا ہے اور اہل بیت کو گفٹ دے رہا ہے صلوات, مگر اگر دلی رابطہ اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے تو اس کی صلوات کا کوئی فائدہ اتنا نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے. شاید ثواب مل جائے مگر دلی رابطہ اہم ہوتا ہے ہمیشہ سے اہل بیت کے ساتھ تعلق برقرار رکھنے کے لیے. تو امام زمانہ سے ہمیشہ سے دلی رابطہ کیسے برقرار رکھیں اور کیا رکھیں, تو سب سے آیت اللہ مصباح بھی اکثر فرماتے تھے بہت آسان کام ہے, یعنی اپنے دل کو اپنے زمانے کے امام کی طرف متوجہ کر دیں, یہ اصل چیز ہے. تو اگر ہم اپنے دل کو امام زمانہ کی طرف متوجہ کریں اور دوسروں کے دلوں کو بھی امام زمانہ کی طرف متوجہ اس طرح سے کر سکتے ہیں, جیسے ہمارا بچہ ہے, ہماری بچی ہے گھر میں, ان کے لیے ایک مختصر سا 10 منٹ 15 منٹ کا ڈیلی کا کوئی سیشن رکھتے ہیں جس میں آپ جس سیشن میں ایک حدیث آپ بتا لیں اہل بیت کی کوئی بھی حدیث ہو, اور حدیث کے بعد ایک توسل قائم کر دیں, ان میں سے دو زیارتیں ہیں, چاہے وہ زیارت آل یاسین پڑھیں چاہے دعائے عہد پڑھ لیں, یہ دو چھوٹی ہیں جن دعاؤں اور زیارتوں کو آپ میں سمجھ جاؤں 10 منٹ 5 منٹ کے اندر ختم کر سکتے ہیں, دعائے عہد ہو چاہے زیارت آل یاسین ہو. تو ایک مختصر سیشن ہوگا, بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور ایک حدیث اہل بیت کے متعلق چاہے 2 منٹ لگیں یا 30 سیکنڈ لگیں, ایک حدیث 30 سیکنڈ یا 2 منٹ کے آپ نے بچوں کو بتا دی امام زمانہ کے متعلق یا اس کے علاوہ کسی معصوم کے متعلق ہو, اور پھر امام زمانہ بچوں کو بتائیے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنا دلی تعلق امام زمانہ سے قائم کر سکیں. اور اصل یہی ہے کہ انسان انشاءاللہ, باقی تو مشکلات زندگی میں آتی رہتی ہیں اور تمام مشکلات کے حل اور تمام مشکلات کی کنجی اہل بیت ہی کے پاس سے آئیے. میں دوسرے جو دوستان ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ, ہمارا وقت بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے اور کافی لمبا ہو گیا, اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گوئیں خداوندہ ہماری اس خلیل سی عبادت کو قبول فرما, ہمیں توفیق طاعت اور عبادت عطا فرما, گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما، خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما، علماء کو زہد و نصیحت عطا فرما، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مومنین و مسلمین دنیا کے جس بھی کونے میں ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، ظالم جو ظلم کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما، ہمارے مولا واقع کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے قدموں پہ شہادت کی سعادت نصیب فرما، ہم سب کو مولا کی مددگاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
بہت بہت شکریہ.